راضی امام جس سے ہو کردار بنا دے، اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے۔
الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما ہوا اہل، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ، سب مل کے دعائے سرکار آقا امام زمان۔ الٰہی عظم البلاء وبرہ الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان واليك المشتكى واليك المؤول فی الشدت والرخاء، اللهم صل علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا قلمه البصر أو أقرب، يا محمد يا علي يا علي يا يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فَإِنَّكَ مَا نَاصِرًا
Ya Maulana, Ya Sahib al-Zaman, Al-Ghas, 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 Adrikni, 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 As-sa'a, 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 al-ajal, 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 ya arhamar rahimin.
Salawat pade Muhammad wa ali. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صلوات پڑھے محمد و آل محمد امید ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے ان مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. یہ رات بہت عظیم رات ہے. علماء فرماتے ہیں جس طرح شب قدر میں مستحب مؤکد ہے کہ انسان شب قدر احیا کرے. احیا کا مطلب پوری رات جاگے اور جاگ کر گزارے, اللہ کی دربار میں توبہ کرے. اسی طرح شب عاشور کے لیے بھی یہی ملتا ہے کہ اس رات میں انسان پوری رات جاگے, ندبہ کرے. ندبے کا مطلب دعائے ندبہ, ندبے لفظ ندبے کا مطلب یہ ہے کہ انسان گریہ کرے, آہ و بکا کرے. اور فرمایا کہ اگر اہل آسمہ کا گریہ زمین والوں پہ خدا ظاہر کر دے تو زمین والوں کے دل پھٹ جائیں, کیونکہ یہ کان سن نہیں پاتے لہٰذا ہم سن نہیں رہے. زمین کی ہر مخلوق جس طرح اللہ کی تسبیح کرتی ہے اسی طرح آج مخلوق خدا گریہ حسین ابن علی میں مشغول ہے. اور آج کی رات صاحب عزا اگر کوئی ہے تو خود پروردگار عالم ہے. نبی فرمائے کہ آج کی رات جاگ کر گزاریں, ایون اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ ادب سکھائیں کہ یہ رات جاگنے کی رات ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو بچے 15 سال تک ہیں, ہم بھی چھوٹے تھے, اتنی تربیت جب انسان کو نہیں ملتی تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب بچے انڈر 15 ہوتے ہیں تو وہ مائیں کالے کپڑے پہنا دیتی ہیں, بچوں کو بھیج دیتی ہیں عزاداری پہ, لیکن سکھایا نہیں جاتا یہ بچہ کیا کرے. اور اس بچے کو ان 10 دنوں میں بہت بڑا فریڈم مل جاتا ہے, بہت آزادی مل جاتی ہے. ماں بھی مجلس پہ, والد بھی مجلس پہ, اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ بچے بھی مجلسوں میں ہیں, لیکن بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, کود رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں, مذاقیں کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کے لیے کیونکہ ان میں شعور نہیں ہے, اتنی فکر و بیداری نہیں ہے, ایک طرح سے بچوں کے لیے خوشیوں کے دن بن جاتے ہیں, ایک آزادی مل جاتی ہے ان کو. لیکن فرمایا نہیں, ان دنوں میں اسپیشلی شب عاشور میں بچوں کو سکھائیں کہ میرے لال یہ رات آج سکینہ بھی بابا کے ساتھ بیٹھی ہے, ہاں آج قاسم بھی چچا کے ساتھ بیٹھے ہیں, آج علی اکبر بھی بیٹھے ہیں. انہوں نے بچپن سے اپنے بچوں کو عادتیں دلائیں. امام حسین کی ایک مصیبت کی روایت ہے, آج وقت ہوا تو وہ پڑھیں گے, تو اس میں یہی ہے کہ مولا واجب نمازیں مسجد میں پڑھتے تھے, مستحب نمازیں گھر میں پڑھتے تھے. اصحاب نے کہا مولا آپ مستحب مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ واجب کیونکہ تاکید ہے کہ آدمی مسجد میں پڑھے, لیکن مستحب میں گھر میں پڑھتا ہوں کیونکہ گھر میں سکینہ میرا انتظار کرتی ہے. ہاں بابا کے آنے سے پہلے یہ بچی ننھے سے دو مصلے بچھا دیتی تھی کہ میرے بابا آئیں گے, بابا کے ساتھ نماز پڑھوں گی. تو یہ گھروں میں عادت ڈالیں,
कि बच्चों को अपने साथ मसल्लों पे बिठाया करें। 7 साल की जनाब सकीना 4 साल की हैं, लेकिन इंतज़ार कर रही हैं कि बाबा आएंगे, मैं बाबा के साथ मसल्ले पे बैठूंगी। तो तरबियत के ज़रिए से बच्चे सीखते हैं। अगर मैंने इस मजलिस को रस्म बना दिया, आज सबसे बड़ा अलमिया जो है वो यही है कि कोशिश, पूरी कोशिश है दुश्मन की कि मजलिसों को क्या बनाया जाए, रस्म बनाया जाए। रस्म और इबादत में बड़ा फर्क है। इबादत में लिमिटेशंस हैं, इबादत का टाइम मुकर्रर है, इबादत के जो अल्फाज हैं वो मुकर्रर हैं कि तुम्हें पहली रकत में क्या पढ़ना है, दूसरी रकत में क्या पढ़ना है, तीसरी रकत में क्या पढ़ना है। इबादत में हेरा फेरी नहीं है, इबादत में रद्दो बदल नहीं है। 2 रकत परवरदिगार आलम के लिए हैं, लेकिन कोई ये कहे कि खुदाया मैं तेरी मोहब्बत में 3 रकत पढ़ूंगा तो अल्लाह कहेगा मेरी लानत होगी, रहमत नहीं होगी, क्योंकि 3 तेरी ख्वाहिश है, 2 मेरी ख्वाहिश है। 3 रकत पढ़ना तेरी मर्जी है, 2 रकत पढ़ना मेरी मर्जी है। इसी तरह अगर मजलिसो अजादारी इमाम हुसैन को रस्म बना दिया जाए, तो रस्म का मतलब यह होता है कि जैसे मैं चाहूं वैसे मनाऊं, जैसे मैं चाहूं वैसे आजादारी करूं। अब उसमें लिमिटेशंस नहीं होती, फिर वो कल्चर का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अगर आजादारी इमाम हुसैन को मोमिन इबादत समझ के मनाए, तो अगर इबादत है तो इसकी हुदूद है, अगर इबादत है तो इसकी कयूद है, अगर इबादत है तो इसकी शर्त शराइत है। लेकिन अगर रस्म बन जाए तो फिर वही अलमिया जो पाकिस्तान में मैंने कोई 1 महीना पहले देखा कि फिर हमारा नूह खान भी एक तरफ नूहा पढ़ता है, दूसरी तरफ गाना भी पढ़ता है। पाकिस्तान के मशहूर गवैये मुहर्रम के अयाम में इमाम हुसैन के सलाम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, क्योंकि वो रस्म समझते हैं, आजादारी इमाम हुसैन को इबादत नहीं समझते। और अजीब से वाकया, क्योंकि अगर खता इज्तिमाई है तो उसका जिक्र भी इज्तिमा में होना चाहिए। अगर मैं कोई खता इनफरादी करता हूं तो उसको टोकना भी इनफरादी तौर पे जाना चाहिए, लेकिन अगर मेरी खता इज्तिमाई है, अगर मैं शिया कौम की सेलिब्रिटी बन जाता हूं, अगर मैं इस कौम का मशहूर नूह खान बन जाता हूं, तब मेरे ऊपर कैद कयूद लग जाते हैं, क्योंकि इस कौम का बच्चा बच्चा आपको सुनता है, इस कौम का बच्चा बच्चा आपको रोल मॉडल बनाता है, आपके नूहे हमारे घरों में चलते हैं, आपके नूहों को हमारे बच्चे सुनते हैं। और अगर आप कोई गलती करते हैं तो ये कौमी गलती है, अगर आप कोई गुनाह करते हैं तो ये कौमी गुनाह है। और ये कौमी गुनाह हुआ, लेकिन अफसोस से न मिंबर बोला, न मिंबर वाले बोले, न किसी ने टोका, और उन्हीं अशखास के नूहे फिर पढ़े भी जा रहे हैं और उन्हीं को दावतें भी दी जा रही हैं। इससे बड़े अफसोस का मकाम होगा कि पाकिस्तान की बदनाम जमाना खातून जो बदतरीन गाने गाए उसको अपनी शादियों में बुलाया जाए, और पाकिस्तान का मशहूर नूह खान उसके सर पर पैसे फेंके, जिसको मेरे बच्चों ने बचपन से सुना, जिसके नूहे हमने सुने। ये कब होता है कि जब हमारे नूह खान नूहों को रस्म समझें, और जब रस्म बनती है तो कमर्शलिज्म हो जाता है, जब रस्म बन जाती है तो उसमें कंपटीशन आता है, फिर जब रस्म बनती है फिर यह मुकाबला चलता है कि तुझे कितने देखते हैं, मुझे कितने देखते हैं। लेकिन जब इबादत बन जाती है तो इंसान के वजूद में खौफ खुदा आता है, खौफ इमाम हुसैन आता है। जरा 5 मिनट के लिए बंदा तसव्वुर करे कि सैयदा जैनब के लिए आयतुल्ला मिर्जा शिराजी फरमाते हैं, अगर खतीब सिर्फ इतना कहे कि अली की बेटी शराबी के दरबार में गई थी, सिर्फ इतना कहे, ये मोमिन के रोने के लिए काफी है। अगर ये जुमला सुन के उसे मौत भी आ जाती है तो वो जन्नती है। इमाम इन्हीं जुमलों पे रोए, और उन्हीं शराब की महफिलों में बैठने वाली औरतों को हमारा नूह खान अपनी शादियों में बुलाएं, उनके सरों पे पैसे फेंके जाएं। इशू ये नहीं है क्योंकि उनकी तो तरबियत नहीं है, उनकी तो तहजीब नहीं है, क्योंकि हमने मजलिसों को मरसिए सलाम और नूहे और मातम तक महदूद कर दिया। असल जो मुख और असल जो मगज मजलिस थी वो यही थी कि कौम की तरबियत हो, उसको हमने साइड पे कर दिया। तो जब ये चीजें, उनकी तो तरबियत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि कौम फिर ऐसों को बुलाती भी है, ऐसों को मिंबर पे बिठाती भी है, ऐसों को 2-2 लाख देकर नूहे भी पढ़वाए जाते हैं। अब ये किस मुंह से नूहा पड़ रहा है? तो इसका मतलब इसके दिल में न इज्जत इमाम हुसैन है نہ احترام امام حسین ہے. اگر میرا عقیدہ ہے کہ میرے آقا پردہ غیب میں مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن مجھے دیکھ تو رہے ہیں, میرے اعمال پہ حاضر تو ہیں, میرے اعمال پہ ناظر تو ہیں, جس انسان کا پھر عقیدہ اگر کمزور ہو تو یہ چیزیں جنم لیتی ہیں, وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. آذربائیجان چلے جائیے, پورا آذربائیجان شیعہ ہے لیکن سارے سیکولر ہو چکے ہیں, حکومت سیکولرزم کی حکومت ہے, مسلم شیعہ علی کے ماننے والے, لیکن ان میں جرت نہیں ہے امام حسین کے لیے قیام کریں, ان میں جرت نہیں ہے کہ فسق و فجور کے لیے قیام کریں. سب سے بڑی فحاشت کا اڈہ اس وقت آذربائیجان بن چکا ہے, لوگ عیاشیاں کرنے وہاں جاتے ہیں, شیعہ کنٹری میں جاتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب قومیں مردہ ہو جاتی ہیں, جب ممبر حسینی, مجلسیں وہاں بھی ہوتی ہیں لیکن جب ممبر حسینی سے حق مجلس ادا نہیں کیا جاتا, پھر صرف 10 دن آتے ہیں, فیسٹیول کا نام دیا جاتا ہے, رسم کا نام دیا جاتا ہے اور جوان منا کے چلے جاتے ہیں, پھر پرواہ نہیں ہوتی. حقیقت مجلس یہ ہے, اس جوان کا دل تڑپ اٹھے اگر وہ روڈ پر کسی خاتون کو بے حجابی کی حالت میں دیکھتا ہے, اس بھائی کا دل تڑپتا ہے جب وہ کسی کو بد حجابی کی حالت میں دیکھتا ہے, اس ماں کا کلیجہ پھٹنا چاہیے جب وہ اپنے بچے کو شرابی بنتا ہوا دیکھے, نشائی بنتا ہوا دیکھے. وہی کیفیت ہونی چاہیے جو ابا عبداللہ الحسین کی کیفیت تھی. مولا کا گھرانہ بچا ہوا تھا لیکن مولا دیکھ رہے تھے ایک فاسق, ایک فاجر منبر رسول پر بیٹھا ہے اور شریعت پروردگار عالم کو للکار رہا ہے. لہذا امام نے خود پہ واجب سمجھا اور مشہور ترین جملہ جو آپ سب نے سنا ہوا ہے, فرمایا مثلی لوایعو مثل یزید, حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. امام گویا سمجھاتے گئے کہ یزید ایک نہیں ہے, یزیدی کارخانے یزید بنا رہے ہیں, مجلسیں حسینی بنا رہی ہیں, تو جب تک حسینی زندہ ہے تک وہ یزیدی فکر رکھنے والوں سے مقابلہ کرتے رہیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اجل فرجم, خون دیا ہے علماء نے, خون دیا ہے علماء نے. یہ اب تک جو فقہ, جو حج کے قوانین, روزے کے, ارث کے, نکاح کے, جتنے بھی احکام ہیں, یہ شہید اول شہید ثانی, آپ ذرا تاریخ تو پڑھیے. یہ حوزہ علمیہ میں جو طالب علموں کو کتاب لمعۃ الدمشقیہ, کتاب کا نام ہے لمعۃ دمشقی, دمشقی لمعہ. دمشق کیوں کہا گیا؟ شہید اول شہید ثانی دمشق کے رہنے والے, اپنے بدن کے خون سے زندان میں انہوں نے یہ آپ کی کتابیں لکھی ہیں. اتنی سختی ہوتی تھی کہ شیعہ جہاں کتب تھیں جلا دیے جاتے تھے, شیعہ علماء کو مار دیا جاتا تھا, سانس لینے کی اجازت نہیں تھی اہل بیت کے چاہنے والوں کو, قتل کیا جاتا ہے, ان کی لاش کو شام کی گلیوں میں پھیرایا جاتا ہے, پھر جلایا جاتا ہے, قبر تک کا نشان نہیں ہے, خاک ہو کے اڑا دیا گیا. تب جا کے یہ مکتب آپ تک پہنچا ہے اور اتنی آسانی سے لوگ اس مکتب میں داخل ہو جائیں اور اس کے چہرے کو بدنام کریں. بھائی پہلے جو کچھ ہوتا تھا گھروں کے اندر تھا, جو خامیاں تھیں میرے گاؤں میں تھیں, آپ کے گاؤں میں تھیں, آپ کے شہر میں تھیں, فلاں کے شہر میں تھیں, کوئی دیکھ نہیں رہا تھا. لیکن ابھی کوئی خامی چھپتی نہیں ہے, ایک ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے, میڈیا پہ آتی ہے, پھر سارے منہ جو دشمن اہل بیت کے خلاف بولنے والے ہیں بولتے ہیں. آپ کتنا روکو, آپ کمنٹس تو جا کے پڑھو لوگ کیا بولتے ہیں. اتنا شعور نہیں ہے, اتنی فکر نہیں ہے کہ حرام ہے کوئی نامحرم, بد حجابی کی حالت میں کسی, حرام شرعاً حرام ہے, گناہ ہے, سزا سخت ہے. اور گھروں میں جا کے امام حسین کی, میں نے سنا ہے, مجالس کی جا رہی ہیں اور خواتین ریکارڈنگز کر کے یوٹیوب پہ رکھ رہی ہیں. کئی ویڈیوز ہم نے یوٹیوب پہ دیکھی. اب ظاہر ہے جب خاتون ماتم کرتی ہے تو کس حالت میں ہوتی ہے؟ ہاں سینہ چاک ہوتا ہے, سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا, یہ کس کی مائیں بہنیں ہیں؟ تو اس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے جس گھر کا مرد بے غیرت ہوتا ہے, جب اس کے اندر سے عفت, جس کے اندر سے صفت حیا ختم ہو جاتی ہے. بھائی امام حسین نہ تمہارے آنسوؤں سے خوش ہوتے ہیں نہ تمہارے نظر و نیاز. مولا خوش تب ہوتے ہیں جب تم ایسا کردار بناؤ جیسے حضرت عباس کا کردار تھا, کردار سے ان کو خوشیاں ملتی ہیں. جس طرح اللہ کی آواز آتی ہے جو تم بھینسیں ذبح کرتے ہو ان کا گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا, تم اطاعت کرتے ہو, یہ اطاعت ہے جو مجھ تک پہنچتی ہے, نہ یہ دیگے, نہ یہ حلیم, نہ یہ نظر و نیاز, نہ یہ سبیلیں اہل بیت تک تو نہیں پہنچتے نا, تمہاری اطاعت. حقیقی محبت کا جذبہ، وہ محبت جس میں یہ چاہوں کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو، میں اس کی ایک نگاہ کے لیے ترسوں. اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان کے وجود میں تربیت اہل بیت کا جذبہ پیدا ہوگا. لیکن میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ صفات جو اہل بیت بتا رہے ہیں انسان کے اندر نہیں آتی. پہلی صفت، صفت حلم. اگر تمہارے اندر صبر نہیں ہے، کس پر صبر؟ الصبر علی الواجبات، الصبر علی المحرمات. واجبات پہ صبر کرو جو اللہ نے واجب کیا ہے. صبح کی نماز کسی کے لیے مشکل، خمس دینا کسی کے لیے مشکل، صبر کرنا پڑتا ہے، اطاعت کرنی پڑتی ہے. بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت واجب ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اب جا کے خدا جزا دیتا ہے. اب ہر کسی کو اچھا شوہر مل جائے اور اچھی بیوی مل جائے تو یہ تو گھر گل و گلستان بن جائے. تمہارے امام کو بھی کبھی ایسی بیوی ملتی ہے جو زہر دیتی ہے، انہوں نے بھی صبر کر کے زندگی گزاری نا. انبیاء نے، رسولوں نے، نوح نے، تمام تر انبیاء جن کی بیویاں راستے سے بھٹکی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے صبر کیا، پوری زندگی صبر کیا. صبر ایمان کے دو جز ہیں، ایک صبر ایک شکر ہے. ان شکرتم لازیدنکم، جب شکر کرتا ہے تو میں تمہیں اور بڑھا کر دیتا ہوں. شکر سے مراد یہ نہیں کہ زبان سے شکر کرو، شکر عملی ہے، اپنے بدن سے اظہار شکر کرو کہ خدا میں تمہارا شکر کرتا ہوں. کہ ماں فرماتے شکر لسانی یہ ہے کہ زبان سے گناہ نہ کر، شکر عضن یہ ہے کہ کانوں سے گناہ نہ کر، شکر پیٹ یہ ہے کہ پیٹ سے گناہ نہ کر، شکر قدم یہ ہے کہ قدموں سے گناہ نہ کر. اور یہ جماں کہے میں خدا کا شکر کر رہا ہوں اور زبان سے گالیاں دے، گھٹکے کھائے، نشے کرے، نگاہ حرام میں مبتلا ہو جائے، مجلس حسین میں آ کے گناہ کرے، یہ شکر نہیں ہے. وَإِن كَفَرْتُمْ وَإِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اگر تو کفران نعمت کرے. کفران نعمت کا کیا مطلب؟ آنکھ کو میں نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا اگر تو اس کے خلاف استعمال کرے، وَإِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، زبان کو اگر خلاف مقصد خدا استعمال کرے، وہ ان عذابی لشدید. اے خاتون، اگر تمہارے چار بال بھی نظر آ جائیں کسی نامحرم کی آنکھیں اس پہ پڑ جائے، وہ ان عذابی لشدید. اور یہ عذاب کا پتہ کب چلے گا؟ وقودھا الناس والحجارہ، قرآن کی آیتیں بڑی سخت ہیں، جہنم کا ایندھن، ناس والحجارہ پتھر ہیں اور جہنمیوں کے بدن ہیں. ایک طرف سورہ رحمان ہے جو نعمتوں کا ذکر کرتی ہے مومنوں کا، لیکن ایک طرف خدا عذاب الہی کا ذکر کرتا ہے. القارعہ، تم القارعہ، وما ادراک ما القارعہ. اے انسان، تم نے قیامت کو مذاق سمجھا ہوا ہے، تم نے عذاب الہی کو مذاق سمجھا ہوا ہے. شکر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اجزاء سے وہ کرو جو خدا نے کہا. کفران نعمت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اجزاء سے وہ کرو جو پروردگار عالم نے نہیں کہا. واجبات پہ صبر کرو جو اللہ نے واجب کیا، محرمات پہ صبر کرو جو اللہ نے حرام کیا ہے. لقمہ حرام، رشوت حرام، غیبت حرام، جھوٹ حرام، تہمت حرام، کسی کی عزت کو پامال کرنا حرام، قوم پرستی حرام، لسان پرستی حرام، حب ذات حرام، حب دنیا حرام. یہ جتنے رشتے بگڑتے ہیں انہی صفات کی وجہ سے، مولوی مولوی سے لڑتا ہے حب ذات کی وجہ سے، نوح خان سے لڑتا ہے حب ذات کی وجہ سے، ٹرسٹیز کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں حب ذات کی وجہ سے. میری کرسی، میری امام بارگاہ، میرا زلجنا، میرا تابوت، میرا دستہ، میرا نوحہ، یہ جہاں جہاں میں آتی ہے وہاں وہاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، قیادتیں بگڑ جاتی ہیں، ملک آپس میں لڑ پڑتے ہیں صرف حب ذات کی وجہ سے. وہ رشیا کی ہٹلر کے ساتھ جنگ ہو، حب ذات. وہ امریکہ کی ان کے ساتھ جنگ ہو، حب. تمام تر دنیا میں کیا ہے؟ حب. واعتصموا بحبل اللہ جميعا. حسین ابن علی، کربلا میں ذات نظر آتی ہے آپ کو؟ کربلا میں کیا نظر آتا ہے؟ کہیں پہ ذات نظر، ایک ہی ذات ہے، وہ ذات خدا نظر آتی ہے کربلا میں. بیٹیاں دیکھو، اللہم صلی اللہ، وجل فرجہم. کربلا میں ذات اہل بیت، اصحاب امام حسین قربان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے کہتے ہیں فنا فی اللہ، وہ اپنی ذات کو اللہ کے لیے فنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور کربلا میں صرف بقا ہے تو لا الہ الا اللہ کو ہے، صرف بقا ہے تو حکم پروردگار عالم کو ہے. خطبے امام کے پڑھیے، مولا جنگ کرتے تھے، جب تھک جاتے تھے بلندی پہ آتے تھے، کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر حملہ کرتے تھے، پھر تھکتے تھے، پھر بلندی پہ آتے تھے، کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. جگہ جگہ ذکر پروردگار عالم مشغول ہیں، آخر دم تک نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، پروردگارا کیا تو حسین سے راضی ہو گیا؟
اور بھی کچھ کرنا باقی ہے جو حسین تیری راہ میں کرے. آواز آتی ہے اے نفس مطمئن واپس آ جا, تیرا رب تجھ سے راضی ہوا. پوری زندگی رضائے خدا میں گزر گئی. اور یہ زندگی کب گزرتی ہے؟ جب انسان کے اندر یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں, حلیم بن, صابر بن. کبھی بھی نعمت ہے یہ پروردگار عالم, فرمایا وہ جزا بھی دے تو اس کا بندہ رہے, وہ سزا بھی دے اس کا بندہ رہے. الہی صبر تو علی حر نارک, اے خدا تیرا چاہنے والا تیری آگ پر بھی, جہنم کی آگ پر بھی صبر کرتا ہے. لیکن ایک محبت بھرا جملہ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں, اے خدا اگر تو جہنم میں بھی ڈال دے میں پھر بھی تجھ سے شکایت نہیں کروں گا. تو میرا رب ہے, تو میرا مولا ہے, تو میرا خدا ہے. اگر تو جہنم کی آگ میں بھی ڈال دے اے خدا میں چوں چرا نہیں کروں گا, میں اعتراض نہیں کروں گا. لیکن آقا مظاہری فرماتے خدا ایک درخواست ہے, جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈال, لیکن وہاں نہ رکھنا جہاں وہ موجود ہو جس نے علی کی بیٹی کی چادر چھینی ہے. اتنا ہماری درخواست ہے, کیونکہ میں نے جتنے گناہ کیے اے خدا تیری دشمنی میں نہیں کیے, غفلت میں کیے. گناہ یزید نے بھی کیا, ہم بھی کرتے ہیں, فرق یہ ہے اس نے اللہ کی دشمنی میں کیا تھا, ہم غفلت میں کرتے ہیں. اہل بیت مجلسوں کے ذریعے سے ان غفلتوں کو مٹانا چاہتے ہیں. مؤمن صفت حلم پیدا کر, دوسری صفت صفت علم پیدا کر. علی کا چاہنے والا ہمیشہ علم کی تلاش میں ہوتا ہے. اپنے بچوں کو سکھا دیں, فضول کارٹون دیکھنے سے اچھا ہے بیٹا یہ چیزیں پڑھ لو, ایک بک پڑھ لو. بچپن سے بچوں کو ریڈنگ کی عادت ڈالیں, قرآن کی تفسیر پڑھائیں, تاریخ کی کتابیں پڑھائیں, آیت اللہ العظما دستغیب کی کتابیں خریدیں, قلب سلیم, جہاد اکبر, گناہان کبیرہ, یہ ساری کتابیں, نماز شب آپ کے گھروں میں ہونی چاہیے تاکہ بچہ پڑھے, اسے اپنے وجود کی اصلاح. جب تک علم نہیں آتا تب تک تو سلمان نہیں بنتا. جب تک علم نہیں آتا, تنزیہ گفتگو جتنی بھی ممبر سے ہو علم نہیں ہے, وہ تنزیہ گفتگو ہے. خود تنزیہ گفتگو کی جو ذات ہے وہ حب ذات ہے. کیونکہ جب میں کسی اور مکتب پر طنز دیکھتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے, کیونکہ میرے اپنے مکتب کی کیا ہو رہی ہے, تعریف ہو رہی ہے. تو اس میں بھی ایک کڑی کس کی ہے؟ حب ذات کی کڑی ہے. وہ دشمن کیا چاہتا, یہی تو چاہتا ہے. مکتب سلفی سعودی مکتب یہی چاہتا ہے کہ یہاں شیعہ سنی سے لڑے, سنی شیعہ سے لڑے. ہمارے اکابرین بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ایک وقت تھا کہ جب یہاں پہ 2% صرف وہابیوں کے مدارس تھے, 2%. لیکن آج وہ وقت ہے کہ وہی جو مساجد اہل سنت اور مدارس اہل سنت تھے 20% ان تمام تر مساجد اور مدارس سے وہابیوں کا قبضہ ہو چکا ہے. اسی چیز کو یوز کر کے انہوں نے قبضے کیے نا, ہماری کمزوریاں لیں, ہمارے وہ نقطے لیے, ہمارے وہ جملے لیے جن سے ان کو بھڑکایا. آگ لگائی جاتی ہے نا, بندہ ہر چیز کو برداشت کرتا ہے لیکن مذہب سے آپ چھیڑ خانی کرو گے کوئی برداشت نہیں کرے گا, لوگ نکل آتے ہیں باہر. مذہب بڑا حساس ہوتا ہے, اس میں حب ذات کا عنصر شامل ہوتا ہے. اور شیطان اسی حب ذات کے عنصر کو یوز کر کے لوگوں کو کیا کرتا ہے بھائی, اسی کراچی میں سال ہر سال مہاجر پٹھان, مہاجر سندھی کے جھگڑے چلے کہ نہیں چلے. بنیاد اور اساس کیا تھی؟ حب ذات تھی. جب ذات کی محبت آتی ہے پھر قومیت, پھر لسانیت, یہ تمام تر چیزیں بڑھ جاتی ہیں اور انہی چیزوں کو یوز کر کے لاکھوں لوگوں کو مروایا جاتا ہے. اہل بیت نے فرمایا ذات کو فنا کر, ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ بنا. کس کی بنیاد پر؟ اللہ کی محبت کی بنیاد پر, رسول کی محبت کی بنیاد پر, شریعت کی محبت کی بنیاد پر. پھر تمہارے درمیان جھگڑے قطع نہیں ہوں گے. اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان کے اندر علم آئے گا. جب تک اس کے پاس معرفت النفس کا علم نہیں ہوگا, اسے پتہ ہی نہیں مجھے زندگی کیسی گزارنی ہے, یہ ہمیشہ مشکلات کا کیا رہے گا, شکار رہے گا. افغانستان کی مثال آپ کے سامنے, علماء فرماتے ہیں 10 سال افغانیوں نے سوویت یونین کے ساتھ جہاد کیا, 10 سال بڑا جہاد تھا ان کا, بڑے شہید انہوں نے دیے. لیکن جیسے وہ جہاد ختم ہوا, رشیا ٹوٹا چلا گیا, اس کے بعد یہ قومی جھگڑوں میں پڑ گئے. ہاں, اس نے کہا ازبک کی حکومت ہوگی, اس نے کہا تاجک کی حکومت ہوگی, اس نے کہا پشتون کی حکومت ہوگی, انہوں نے کہا کہ جو ہزارہ تھے ہماری حکومت ہوگی. 4-5 قبیلے آپس میں لڑے, اور اتنا لڑے کہ آپ سمجھتے طالبان ان دنوں میں ان پر حاوی ہو گئے. اور اس کے بعد پھر امریکہ آ گیا اور یہ سارے مسائل ہوئے. اور امریکہ کے آنے کے بعد بھی اتنا لڑے, اتنی کرپشن کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بھائی کسی ملک کی 3 لاکھ فوج ہو, دنیا کیوں تباہ ہوتی جب انسان دین پہ عمل نہیں کرتا؟ معاشرے کرپٹ ہو جاتے ہیں, سوسائٹیز تباہ ہو جاتی ہیں, ممالک تباہ ہو جاتے ہیں جن میں دینداری نہیں ہوتی, جن میں تقویٰ نہیں ہوتی. نام تو ہر کوئی لگا سکتا ہے حکومت اسلامی سے کیا ہوتا ہے, افغانیوں نے بھی لگایا ہوا تھا حکومت اسلامی. 3 لاکھ کی فوج آن پیپر,
میں 3 لاکھ کی فوج کو 15 دن میں کون شکست دے سکتا ہے؟ 3 لاکھ کی فوج آن پیپر 3 لاکھ. اب ریسرچ کی ہے کہ جو فزیکل فوجی تھے وہ 80,000 یا 60,000 تھے. پیپر پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہمارے 3 لاکھ فوجی ہیں. تنخواہ امریکہ سے 3 لاکھ کی لے رہے تھے اور فوجی کتنے تھے؟ 60,000. سارے پیسے جیبوں میں ڈالتے جا رہے تھے. مطلب جس کے اندر حب ذات ہو وہ اپنے ملک کے ساتھ بھی غداری کرتا ہے, جس کے اندر ذات کی محبت ہو وہ اپنی کنٹری کا بھی غدار بن جاتا ہے, کیونکہ ذات کی محبت ہے, اس نے صرف اپنی ذات کو بنایا. تو جب لیڈر غدار ہوتے ہیں تو فوجی بھی میدان چھوڑ کے کیا آپ نے دیکھا بھاگ گئے. تو قومیتی جتنے جھگڑے افغانستان میں تھے اس نے افغانستان کو تباہ و برباد کر دیا. بنگلہ دیش آپ سے جدا ہوا قومیت کی وجہ سے نا. جہاں جہاں لسانیت, جہاں جہاں قومیت کو ہوا دی جاتی ہیں, ایسے فیصلے کیے جائیں جو قومیتوں کے بنیاد پر ہوں, وہ ملک تباہ ہوتے ہیں. ایران اگر ابھی تک باقی ہے تو اس لیے کیونکہ امام خمینی نے انقلاب کے آنے کے بعد سب سے پہلا کام ایران کے جتنے خان تھے ان کو ختم کر دیا. یہ وڈیرا, وہ وڈیرا, فلاں وڈیرا, فلاں وڈیرا, فلاں ریس, ان سب خانوں کی حکومت کو ختم کیا. تو پتا تھا اگر یہ رہیں گے تو یہ قومیتوں کو بھڑکاتے رہیں گے, لسانیت کو ہوا دیتے رہیں گے, اور ہمیشہ ملک میں کیا رہے گا؟ جھگڑا رہے گا. جس طرح عراق میں آپ جائیں کردوں اور عربوں کا جھگڑا ہے, وہ بھی قومیت کو ہوا دیتے ہیں. لیکن آپ آسٹریلیا چلے جائیں یا آپ انگلینڈ چلے جائیں, اتنے سخت قوانین ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ جو خال پر سفید پرستی ریسزم جو ہے وہ آسٹریلیا میں ہے, لیکن قوانین اتنے سخت ہیں. اگر آپ کسی آفس میں جاب کر رہے ہیں اور کوئی آپ کے رنگ کو ٹوکے یا آپ کے مذہب کو ٹوکے تو بڑا سخت اس پہ فائن لگایا جاتا ہے. اپنے ملکوں کو تو انہوں نے قوم پرستیوں سے بچایا, لیکن آپ کے ملک کے اندر وہی قوانین جو اینٹی اسلام تھے, یہ قوانین تو ہمارے اندر ہونے چاہیے تھے, یہ اصلاح اور معرفت نفس تو ہماری کنٹریز کے اندر ہونے چاہیے تھے, لیکن انہوں نے ہمارے ملکوں کو تباہ و برباد کیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اجل فرجم, بڑی سے بڑی جنگوں کو آپ عقل مندی سے جیت سکتے ہیں. مومن کی ایک صفت کیا ہوتی ہے؟ مومن عقل مند. عقل مند کب ہوگا؟ جب علم لے گا. غذا عقل علم ہے. جسم کی غذا کھانا ہے, پینا ہے, پانی ہے, شربت ہے, ساری چیزیں, لیکن جو عقل کی غذا ہے وہ علم ہے. اب تک یہ عقل مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک آپ علم سے. امام فرماتے ہیں کن فل فتنہ, فتنوں میں ایسے رہو جیسے اونٹنی کا بچہ. کیوں کہا اونٹنی کا بچہ؟ امام فرمائے کیوں؟ کیونکہ اتنا چھوٹا ہے کوئی اس سے دودھ بھی نہیں نکال سکتا, کوئی اس پہ سواری بھی نہیں کر سکتا. تو ابھی جو حالات ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ حالات اسلام کے فائدے میں جائیں. ہو سکتا ہے, لوگ کافی لوگوں کی یہ پیشن گوئی ہے کہ پاکستان میں جتنی تیزی سے سیکولرزم بڑھتا جا رہا ہے, لبرلزم میڈیا اور ٹی وی کے ذریعے, یہ بد تہذیب اور شرافت سے دور جتنے ایکٹر اور ایکٹریسز جو پاکستان کی نسلوں کو, پاکستان کے کلچر اور تہذیب کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے اثرات آپ کے ملک پہ پڑیں. لیکن لوگوں نے بڑا تعجب کیا کہ وہ طالبان جو ہمارے ذہن میں تھا ابھی وہ نظر نہیں آ رہا. یہ سننے میں آتا تھا یہ گلے کاٹتے تھے, یہ لوگوں کو مارتے تھے, اور آج کل میں دیکھ رہا تھا کہ پنجشیر اور بامیان, یہ دو ایسے اسٹیٹ ہیں, ایسے شہر ہیں جہاں پہ اکثریت آپ کے مومنین کی ہے, ہزارہ برادری کی ہے. اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی مجالس میں طالبان بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی مجلس امام حسین سن رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا تو تماچا اس کراچی کے ان لوگوں پر ہے جو مجلس کے خلاف ہیں. کیونکہ سب سے زیادہ جو طالبان کی خوشی ہو رہی تھی, میں نام نہیں لیتا ان اینکرز کے, ایک دو آپ کے اینکر ہیں جو بڑے اینٹی شیعہ ہیں, ایک اوریا مقبول بھی ان میں سے ہے, یہ تھوڑا معتدل بھی ہے, لیکن کبھی کبھی اس کے لہجے میں مجھے وہ تعصب نظر آتا ہے. اور خوشی میں نے دیکھا اگر کسی اینکر کو تھی تو اس کو تھی کہ افغانستان میں طالبان آ گئے, طالبان آ گئے. تو یہاں پہ جو اینٹی شیعہ قوتیں تھیں آپ کے پاکستان میں, لشکر جھنگوی لینے دوسرے, وہ بڑے خوش تھے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے, کیونکہ سعودیز نے کافی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا ہے اور سعودیز کی خیانت سے ابھی طالبان بھی واقف ہو چکا ہے. تو ان کو یہ تھا کہ ہمیں ایک بیک ملے گی, سپورٹ ملے گی, پھر ہم مضبوط ہو جائیں گے. لیکن طالبان کی جو ایکٹیویٹیز ایسی نہیں, ایسی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو تھوڑا سا طالبان کو, جوانوں کو سمجھنا ہوگا, اسٹڈی کرنا ہوگا. جب سے طالبان بنا تھا اس میں دو گروہ تھے, مثلاً آپ نے داعش کا نام سنا، جبہتن نصرہ کا نام سنا، ٹی ٹی پی کا نام سنا، طالبان کا نام سنا، لشکر جنگوی کا نام سنا، تو ہم جو ہماری عوام ہے وہ سب کو ایک آنکھ سے دیکھتی ہے کہ یہ سارے ایک ہی ہیں اور شیعوں کے دشمن ہیں. اس میں ایک گرو ہے جو حنفی ہے، حنفی و سلفی، حنفی ہے لیکن کون سا حنفی؟ جو سلفی ہے. ایک گرو ان میں ہے جو حنفی صوفی ہے، حنفی ہے لیکن ان کی جو لنکس ہیں وہ صوفیزم کی طرف زیادہ ہیں. تو جو تحریک طالبان تھی وہ حنفی سلفی تھے، تو وہ جہاں بھی گئے ان کا نظریہ ایک ہی ہے، مزاروں کو ڈھاؤ، یا علی مدد کے مخالف، یا رسول اللہ مدد کے مخالف، عید میلاد النبی کے مخالف. صرف ہم سے ان کا مسئلہ نہیں ہے، جہاں جہاں مزارات ایون اہل سنت کے بڑے بڑے مزارات، ان کو ڈھانے کے، یعنی وہی سلفی سوچ جو آپ کو سعودی عرب میں نظر آتی ہے کہ جنت البقیع کو ڈھا دیا، رسول خدا کو گویا قیدی بنا دیا ہے، تالے لگا کے کسی کو جانے نہیں دیتے، وہ حنفی و سلفی ہیں. ان کا ایک گرو ہے جو حنفی صوفی ہیں، جیسے آپ کے چشتی گروپس ہیں مختلف، بریلوی حضرات ہیں. تو انہوں نے اپنی حکومت میں بھی جب جو خطے ان کے کنٹرول میں تھے ایون افغانستان میں، انہوں نے ایک بھی مزار نہیں گرایا تھا. آپ مزار شریف چلے جائیں، مولا علی کی نسبت سے، جناب زید کی نسبت سے، جناب یحییٰ، وہاں پہ جو اکثر سادات ہیں وہ زیدی ہیں، جناب یحییٰ کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کو انہوں نے نقصان ہی. جو مار رہے تھے وہ گروپ تھا جو حنفی و سلفی تھا. تو ابھی اس وقت جو گروپ حاوی ہے یہ الگ گروپ ہے، کہ انہوں نے علم اتارے بھی، پھر دوسری ویڈیو میں انہوں نے شیعوں سے معذرت خواہی کی اور اپنے ہاتھوں سے چوکوں پہ پھر جا کے علم دوبارہ نصب بھی کیے، اور تمام تر انٹرویو میں کہا کہ ہم لوگوں کو آزادی دیتے ہیں، کام کریں، سب کچھ کریں، لیکن حدود شریعت میں رہ کر کام کریں. اور یہاں حکومت بنانے سے پہلے یہ ایران گئے، انٹرنل جو رپورٹس ہیں وہ یہی ہے کہ ایران نے ان سے جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ یہی تھا کہ آپ ہماری جو ریڈ لائنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ مسجد، امام بارگاہ، شیعوں پر حملہ نہیں کریں گے، باقی ہمارا آپ سے کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. کیونکہ ان کو بھی ایک بہت بڑا خوف تھا وہاں پر، جو بیچارے، دیکھیے قوم اگر جذباتی ہو نا تو بڑی بڑی جنگیں کھڑی کر دیتی ہے، لیکن اگر قیادت قوموں کی ہوشیار ہو، ہاں قوموں کی قیادت صاحب علم ہو، صاحب تدبر ہو، صاحب فکر ہو، وہ لوگوں کو بڑی بڑی جنگوں سے بچاتی. میں جن دنوں میں ایران تھا بڑا پریشر تھا کہ ہم فاطمیون وہاں جائیں، فاطمیون وہ طبقہ جو شام میں دفاع حضرت زینب سلام اللہ علیہ میں 12,000 کے قریب افغانی فاطمیون تھے، جو ٹرینڈ یافتہ، جنہوں نے داعش کو مارا، جنہوں نے جبہت النصرہ کو مارا، بہت اسٹرانگ گروپ ہے. تو ظاہر طالبان یہ تو نہیں چاہیں گے کہ ان کی جنگ فاطمیون کے ساتھ ہو، قطع نہیں چاہیں گے. اور یہ جو نام مجھے اس کا بھی ذہن میں نہیں آ رہا، جس کو ابھی انہوں نے پکڑا جو عوامی قوتوں میں تھا، اور اس کو پکڑنے کے بعد اس کے ساتھ طالبان نے بڑا اچھا برتاؤ کیا، اچھا برتاؤ کرنے کے بعد اس کو ایران کے حوالے کیا، اور مشہد میں افغانیوں نے اس کا بہت بڑا استقبال بھی کیا. یہ بہت بڑا مہرہ بنے گا، آگے جا کے حکومت کا حصہ بھی بنے گا. تو ان کے حرکات و سکنات سے یہ نہیں نظر آ رہا کہ یہ وہ سوچ رکھتے ہیں، یہ وہ طالبان ہیں جو حنفی و صوفی ہیں، جن کا نظریہ یہ ہے کہ ہم مل جل کے حکومت بناتے ہیں لیکن شریعت کے قوانین کے ادوار میں. لیکن اگر یہ ہوتا کہ اگر فاطمیون کا گروپ انوالو ہو جاتا، جذباتی بن جاتا، ہم لڑیں گے طالبان کے ساتھ، تو یہ جنگ رخ بدل دیتی، یہاں شیعہ سنی جنگ ہو جاتی. لیکن یہ شیعہ رہبروں کی تدبیر تھی کہ انہوں نے فاطمیون کو ان ہونے نہیں دیا، بڑی آسانی سے ان کو راہ ہموار کی کہ آپ آ جائیں، لیکن ایک ایسی حکومت نے مل جل کے. لیکن خطرہ ایک بات کا ہے، اگر یہ حکومت بن جاتی ہے تو اگر ان کا لشکر 60,000 کا ہے تو اس 60,000 میں 15,000-20,000 وہ لوگ بھی ہیں جو حنفی و سلفی ہیں، ابھی وہ خاموش ہیں کیونکہ یہ گروپ حاوی ہے. وہ کبھی بھی ایکٹیو ہو سکتے ہیں، کبھی بھی شیعوں پہ حملہ کر سکتے ہیں، کبھی بھی ایسی کاروائیاں کر سکتے ہیں. اب وہ ان فیوچر پتا چلے کیا ہوتا. لیکن اگر کوئی واقعاً ایسی حکومت بن جاتی ہے جو عوام کی امنگوں کے مطابق بنے اور اسلامی قوانین اور شرعی قوانین کے مطابق بنے، اور اگر اچھے سے چلے، جس میں شیعہ، سنی، بریلوی، تاجک، ازبک، ہزارہ، پشتو سب اس میں مل کے ایک متحد حکومت بنے، اگر بن جائے ہماری دو آئے ایسی حکومت بنے اور وہاں پہ اسلامی شرعی قوانین کو وہ نافذ کریں. میں کل سے افغانی نیوز چینل کو دیکھ رہا ہوں کہ ہفتہ پہلے جن خاتون کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا وہ طالبان کے خوف سے دیکھ رہا ہوں سب نے دوپٹے پہن لیے. اے کاش اتنا خوف پروردگار عالم کا ہوتا، خدا کا اتنا خوف ہوتا. انسان دیکھیں کتنا کمزور ہے، یعنی یہی غداری انسان ہے، یہی تکبر انسان ہے کہ وہ جو سب سے بڑا خالق ہے اس کی کبریائی سے نہیں ڈر رہے. उसके सामने खड़े हो जाते हैं कि परवरदिगारा हम सर पे दुपट्टा नहीं रखेंगे, लेकिन उसी तालिबान के खौफ से सर पे क्या रखते हैं, दुपट्टा रखते हैं। तो अगर वाकई कोई ऐसी अच्छी इस्लामी हुकूमत बन जाती है, और यकीनन उसके असरात पाकिस्तान में पड़ेंगे। यहाँ भी एक बहुत बड़ा तबका है जो पाकिस्तान में शरई कवानीन को, फहाशत को, रिश्वत के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ चाहता है इस मुल्क में भी एक ऐसा माहौल आए जो वाकई निज़ाम मुस्तफ़वी निज़ाम हो। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये कोशिश बहुत की जाएगी कि आपको तालिबान के ख़िलाफ़ किया जाए, स्टेटमेंट्स दिलवाई जाएं, या सोशल मीडिया पे ऐसी मुहिम चलवाई जाए कि आप उनके ख़िलाफ़ बोलें। कुछ लोग कर भी रहे हैं ताकि एक एंटी तालिबान मूवमेंट बनाई जाए। हालांकि हमारे बुज़ुर्ग उलमा से जो शिया क़ियादतें हैं, बड़ी क़ियादतें हैं, उन्होंने कभी भी ऐसी स्टेटमेंट अभी तक नहीं दी, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे ईरान में जाकर, उन वादों पर अभी तक वो अमल पैमा है। अभी तक एक शिया कत्ल नहीं हुआ, एक मस्जिद, एक इमाम बारगाह ढाई नहीं गई, जुलूस अपनी आज़ादी कामिल से निकल रहे हैं, और सिक्योरिटी कौन दे रहा है? तालिबान सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपको पाकिस्तान में होगा, क्योंकि वो जो कुव्वतें, सलफ़ी कुव्वतें इस पाकिस्तान में काम कर रही हैं, वो सारी कुव्वतें नाकाम हो जाएंगी, क्योंकि बिन सलमान की तरफ से तो उनकी फंडिंग बंद हो चुकी है, क्योंकि ट्रंप ने इतना दूध निकाल लिया था बिन सलमान से, अभी वो खुद परेशान है इकोनॉमिकली, उनके पास अभी इतना पैसा भी नहीं कि इन क़ुव्वतों की मदद करें। और इमाम ज़माना की दुआ भी तो यही है ना कि खुदा दुश्मन को दुश्मन से लड़ा दे। यानी वल्लाह अगर आप इस वक्त के फ्रेम को देखें ना, मसलन 1995 या 1988 से आप चेक करें 20 तक, शियत पे क्या वक्त आया, क्या उभार आया, कितने कितने बड़े बड़े दुश्मन आए, कभी दाइश जैसे, कभी जिबहत नसर जैसे, कभी टीटीपी जैसे, कभी लश्कर जंगवी जैसे, आज वो नजर नहीं आते, लेकिन गली गली में हुसैनी आज भी मौजूद हैं। या अली, ये कुव्वत जो खुदा आपको अता कर रहा है, ये सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। اللهم صل على محمد। इस कुव्वत तशय्यु का राज क्या है? उस राज को आपको बाकी रखना है। अगर हम उस राज से हट जाते हैं, हमारा हाल भी वही होगा जो अजरबैजान के शियों का हो रहा है। हाँ, इसराइल का सबसे बड़ा अड्डा भी अजरबैजान है। हाँ, एक तो तुर्की में उनका सिफारतखाना, और सबसे मजबूत ताल्लुकात उनके किसके साथ हैं? अजरबैजान के साथ हैं। अगर ये राज आपके पास नहीं होगा, मैंने उस दिन की मजलिस में कहा था जब एक शहीद के बच्चे ने आयतुल्लाह उलुज़मा खामनई रूही लहुल फिदा से पूछा कि क़िबला दुनिया आपसे क्यों डरती है, सवाल किया कि दुनिया आपसे क्यों डरती है, छोटा सा बच्चा, 4 साल का बच्चा, तो अगर वो दुनियादार होते तो कहते मेरे लाल हमारे पास मिज़ाइल वो होते हैं, हाँ हमारे पास असलाह है, हमारे पास सिपाह जैसी फौज है, हमने इतने लश्कर बनाए, हमारा एक पांव लोबनान में है, दूसरा पांव सनआ में है, यमन में है, हमने खित्ते पे बड़ा कंट्रोल किया, ये हमारी चालाकी थी, ये हमारे अकल था, ये हमारा इल्म था। जवाब ये नहीं दिया। कौन सा जवाब दिया? जो तशय्यो के बका का राज था वो जवाब दिया। फरमा मेरे लाल दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हमसे इसलिए डरती हैं क्योंकि हम खुदा से डरते हैं। हाँ, और जो खुदा से डरे, जिस कौम के दिल में खौफ परवरदिगार आलम हो, उन कौमों को फलाह मिलती है। लेकिन जो कौम अमरीका इसराइल दुश्मन से डरे, वो कौमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। छोटे से ग्रुप्स थे जो अमरीका से डरे नहीं, लेकिन देखिए ना आज भी बाकी है ना, 20 साल गुजर गए, आज भी लड़ लड़के किसी न किसी मकाम तक पहुंचे तो है ना। तो फरमाए असल जो है वो ईमान परवरदिगार आलम है, कुव्वत इरादी। सैयदा ज़ैनब को जज्बा कौन दे रहा था? जिसके भाइयों को मारा जाए, बेटों को मारा जाए, भतीजों को मारा जाए, चादर को लूटा जाए, एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, جو بیوی کبھی گھر سے نہ نکلی, شرابی کے دربار میں بلایا جاتا ہے. ذرا سوچنے کی بات ہے, اتنا کانفیڈنس علی کی بیٹی میں کہاں سے آ رہا ہے؟
خوف خدا. ان کو یقین تھا دنیا ساتھ چھوڑ دے لیکن خدا تو میرے ساتھ ہے نا.
سب سے بڑا سہارا پروردگار عالم کا سہارا ہے. ہاں, حوثیوں کے لیڈر نے جب ان سے سوال کیا گیا اور اس نے للکار کے اپنی تقریر میں کہا, اے سعودیوں, اے 40 ممالک جو مل کے ایک ملک پہ تم لوگوں نے حملہ کیا ہے, اور وہ ملک جن کے بچوں کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں, یمن غریب ترین ممالک میں, آپ فوٹو تو دیکھیے, لیکن حجاب سب سے زیادہ, غیرت سب سے زیادہ, حیا سب سے زیادہ. ہمارے استاد جب یمن گئے تھے کہہ رہے تھے اگر آپ شہر میں کوئی چیز چھوڑ کے جائیں دو دن کے بعد واپس ہیں وہیں پڑی رہے گی, چوری نہیں ہے, بے حیائی نہیں ہے, نگاہ حرام کا تصور نہیں ہے, کیونکہ وہاں جوانوں کی جلدی شادی کروائی جاتی ہے. کہ آپ کے ماحول کیوں ہے؟ کہ یہاں رسم ہے جس باپ کی بیٹی بالغ ہو جائے اگر وہ بیٹی کی شادی نہیں کرواتا اس کے گھر میں کوئی کھانا نہیں کھاتا. سختی تھی, گناہ کیوں بڑھتے ہیں؟ یہ باپ بیٹے کی شادی نہیں کرواتا, قابل ہو چکا ہے شادی نہیں کروا رہا, بیٹے فون کرتے مولانا باپ راضی نہیں ہو رہا, میں گناہ میں پڑ رہا ہوں. ایک موبائل ہے جس میں ہزاروں طریقے ہیں اس جوان کو گمراہ کرنے کے لیے, ہزاروں طریقے, انہوں نے فلمیں بنائی ہوئی ہیں, ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں, پورنوگرافی بنائی ہوئی ہے تاکہ اس جوان کو تباہ و برباد کر دیا جائے. لیکن باپ کیا کہتا ہے؟ جو غریب ہے اس کا بہانہ یہ نوکری نہیں, اور جو امیر ہے اس کے تو اپنے ہی بہانے ہیں, دونوں بہانوں پہ لگے ہوئے ہیں. اور بیٹا گمراہی میں جا رہا ہے, نگاہ حرام میں جا رہا ہے, جن آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت کرنی تھی وہ عجیب نگاہوں میں مبتلا ہو کر پڑا ہوا ہے. تو میں نے کہا اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو باپ کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے, لڑکا جا کے شادی کر لے. اطاعت تب تک واجب ہے جب آپ گناہ میں نہ پڑو, لیکن اگر آپ گناہ میں پڑتے ہو آپ کی آخرت تباہ ہو رہی ہے, اور باپ ضد کر کے بیٹھا میں بیٹے کی شادی نہیں کرواؤں گا, تو اس کو اجازت ہے, شریعت اجازت, تم جا کے شادی کرو, اپنا ایمان بچاؤ, اپنا دین بچاؤ. تو یمن کے لیڈر نے ایک جملہ تقریر کی, کہا اے 40 ممالک ہم پر حملہ کرنے والے, تمہارے پاس ٹینک ہیں, اسلحہ ہے, امریکہ تیرے ساتھ ہے, ہاں یورپی ممالک تمہارے ساتھ ہیں, ساری دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت تمہارے ساتھ ہے, بڑے بڑے تھنک ٹینک تجھے سمجھانے والے تمہارے پاس ہیں, جیٹس تمہارے پاس ہیں, ملینز تمہارے پاس ہیں, پیسہ تمہارے پاس ہے, پیٹرول تمہارے پاس ہے, لیکن ان تمام تر چیزوں کے بعد بھی تو ہار رہا ہے. دولت, مال, طاقت, پاور, دنیا, امریکہ, سونا, سب کچھ تیرے پاس ہے لیکن اس کے باوجود بھی تو ہار رہا ہے. اس سے یقین ہوتا ہے تیرے پاس سب کچھ ہے پر خدا نہیں ہے. لیکن خدا ہمیں فتح دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ پر ایمان کیا ہے. خدا مظلوم کا ساتھ دیتا ہے, ہاں ٹیمپریری ظلم ہوتا ہے, لیکن یقین ہو پروردگار عالم پر. آج جمع کرو کراچی کے روڈوں پر, اعلان کرو کہ معاویہ کے بیٹے کے نام پہ ہم جلوس نکالتے ہیں, کتنے لوگ آئیں گے؟ لیکن جب اعلان ہوتا ہے کہ علی کے بیٹے کے نام پہ جلوس نکلنا ہے, کیا کچھ لوگ نہیں لٹا رہے, کیا کچھ لوگ نہیں دے رہے؟ یہ معجزہ پروردگار عالم ہے کہ خدا نے آل رسول کی محبت کو انسان کی کامیابی اور فلاح کا سبب بنایا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محمد واجل فرجاؤں تو بڑی سختی سے آپ کو پیش آنا چاہیے. جو لوگ امام حسین کی محنتوں پہ پانی پھیرنا چاہتے ہیں, جو نوحیں بھی پڑھیں بدکاریاں بھی کریں. ہمیں زندگی میں ایک ہی دعوت ملی تھی, مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن جب دعوت ملی ہم نے مجلس پڑھی تو ایک عجیب سا ماحول تھا, مکس گیدرنگ, خواتین یہ وہ. اب ظاہر ہے مولانا مجلس پڑھتا ہے, لوگ نیاز بھی دیتے ہیں. وہ جب نیاز دینے آئے تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو دن رات ٹی وی پہ گانے گاتے ہیں, ان کا تو کام ہی گانا گانا ہے. اب تقاضا تھا وہاں پہ ہم نے لے لیا, لیکن ہمیں پتا تھا یہ پیسے کیا ہیں, حرام کی کمائی کے پیسے ہیں. ایسے مولویز پڑھتے ہیں, پیسے بھی لے کے آتے ہیں, پھر وہی شکم میں ڈال دیتے ہیں. لقمہ حرام جس شکم میں چلا جاتا ہے انسان کا وجود نجس ہو جاتا ہے. لیکن لوگوں نے مجلس کو رسم بنایا ہوا ہے اور کیا جا رہا ہے کہ محرم کے ایام میں نوحیں پڑھو,
اور کسی اور ایام میں گانے پڑھو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو پاک ذکر ہے, جو پاکوں کا ذکر ہے, اس میں نجس لوگوں کو انہوں نے نہ دیا جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وعجل فرجہم, جس ذکر کے لیے اہل بیت نے اپنا سب کچھ قربان کیا. یہ واقعہ میں انچولی میں بھی پڑھ چکا, جعفر تیار میں بھی, کیونکہ اتنا رقت آمیز واقعہ ہے, مخصوصاً جوانوں کے لیے جو سن رہے ہیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, کہ میں نے تمام تر صفات میں جو آخری صفت بتائی تھی وہ صفت تھی حیا کی صفت. چند چیزیں آپ کو گناہ سے روکتی ہیں, ایک علم, ایک حیا. وقت نہیں ہے اس مجلس میں, کبھی زندگی رہی تو پھر تفصیل میں جائیں گے. علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کبھی حسن پرست بن جاتا ہے, مثلا ظاہر پرستی, یہ بھی گناہ میں جانے کا ایک سبب ہے کہ کسی نے امام رضا سے کہا مولا آپ لوگ گناہ کیوں نہیں کرتے. امام فرماتے ہم چیزوں کے باطن کو دیکھتے ہیں, تم ظاہر کو دیکھتے ہو. مثال کے طور پہ ایک ریشمی کا نرم کپڑا ہے, آپ ہاتھ لگاؤ تو آپ کو مزہ آئے, اور ایک چھوٹی سی ڈبی میں کوئی نجاست ڈال دے, اس کو دوسری ڈبی میں ڈالے, پھر اس کو اس کپڑے میں ڈالے, لپیٹ کے خوشبو لگائے, آپ کہے گا کیا کپڑا ہے, کیا خوبصورت ہے, کیونکہ آپ ظاہر کو دیکھ کر دھوکے میں آتے ہو. کبھی گاڑی میں سفر کیا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ درخت بھی چل رہے ہیں, روڈ بھی چل رہا ہے, لیکن یہ کس کا دھوکا ہوتا ہے؟ آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے, نہ درخت چلتا ہے نہ روڈ چلتا ہے. اسی طرح انسان حسین چہرے کو دیکھ کے دھوکا کھا جاتا ہے. معصوم فرماتا اس کے باطن کو دیکھ, نجاست ہے. انسان چلتی پھرتی نجاست کی گاڑی ہے, پیٹ کے اندر نجاست. ہاں تو نجاست کا عاشق بن رہا ہے شکل کو دیکھ کر, ظاہر کو دیکھ کر. کہ ایک نوجوان کہتے تھے ہمارا ایک حسین دوست تھا, سارے لوگ اس پہ عاشق تھے, اتنا حسین تھا, کہ جب مر گیا دفن کر کے آ گئے, ماں باپ نے شکایت کی کہ اس کو ہمارے بیٹے کو شاید زہر ملا ہے, پھر پولیس نے پوسٹ مارٹم کیا, ہم سب گئے اس کو دیکھنے کے لیے, لیکن جب قبر کھلی اتنی بدبو آ رہی تھی اس کے بدن سے جس کے حسن پہ لوگ ترستے تھے, کہ ہم دور دور بھاگ گئے. تو ایک صفت ظاہر بھی نہیں, دوسری صفت حیا. اگر حیا ہو بندے کے وجود میں, یہ کبھی اللہ کے حضور میں گناہ نہیں کرتا. ہر ہر بنے حیا کی وجہ سے, یہ حیا ہر تھا. کس کا حیا؟ فرماتے جب امام حسین کو دل کی طرف تیر لگا نا, مقتل کے جملے, امام نے کہا میں وہ منگل کا دن نہیں بھولوں گا جس دن مسلمانوں نے میری ماں کا حیا نہیں کیا تھا. عجیب نہیں ہے؟ تیر امام حسین کو لگ رہا ہے لیکن مولا یاد اپنی اماں زہرا کی مصیبت کو کر رہے. فرمایا اگر وہ بے حیائی نہ ہوئی ہوتی تو آج کربلا میں حسین پر تیر نہ چلتے. جب تو بے حیائی کی ابتدا کرتا ہے نا, پھر اس کو عروج بھی ملتا ہے, پھر اس کے اینڈ تک بھی تو جاتا ہے. تبھی فرمایا مومن کی نشانی ہے یہ گناہ کا خیال بھی نہیں کرتا. کس سے حیا کرتا ہے؟ سیدہ فاطمہ سے حیا کرتا ہے. لیکن جس میں حیا نہیں وہ مجلس میں آ کے بھی گناہ کرتا ہے, نگاہ حرام میں مبتلا ہوتا ہے. ایران کا جوان, نام ہے رضا, کہتا میں بڑا گنہگار, جو انچولی میں سن چکے ہیں لیکن جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بیان کر رہا ہوں. نام ہے رضا, کہتا ہے مولانا میں اتنا گنہگار تھا کہ جب غصہ آتا تھا تو اپنی ماں پہ بھی ہاتھ اٹھاتا تھا, باپ کو بھی مارتا تھا. تعلیم نہیں تھی, تربیت نہیں تھی, عقل نہیں تھا, حیا نہیں تھی, یہاں تک کہ ماں باپ کی باتوں سے تنگ آیا اور گھر سے نکل گیا. میں نے ایک فلیٹ جا کے کرائے پہ لیا, اس میں رہنے لگا. راتوں کو دوست آتے تھے, دوستوں کے ساتھ مل کے کبھی جوا کھیلتا, کبھی شراب پیتا, کبھی بدکاری کرتا, پورا سال میرا اسی طرح گزرتا. صبح کو جاتا تھا, مسافر کش کہتے ہیں, ٹیکسی میں لوگوں کو اٹھاتا کرتا, اور جو کمائی ہوتی رات کو آ کے میرا کام یہی تھا عیاشی. کئی ایسے جوان ہیں جن کی زندگیاں ایسی گزر رہی ہیں. تو کہتا ہے محرم کا مہینہ شروع ہو گیا, پہلی محرم کوئی دوست نہیں آیا, دوسری محرم کوئی دوست نہیں آیا,
6 मुहर्रम हो गए, कोई आ ही नहीं रहा मेरे पास। मैंने फोन किया दोस्तों को, कहा क्या हुआ है, तुम लोग क्यों नहीं आ रहे? कहा रजा तुझे नहीं पता, हुसैन का महीना शुरू हो चुका है। हम गुनहगार हैं लेकिन मुहर्रम में हम थोड़ा एहतराम करते हैं, ये भी हया का सबब है ना। इसने कहा कैसा मुहर्रम, कौन सा मुहर्रम, आ जाओ। दोस्तों ने कहा हम नहीं आते, अशरा गुजर जाएगा फिर जाकर मिलेंगे। कहता है घर में बोर हो गया, गाड़ी निकाली, रोड पे गया, क्या देखा, दुकानें बंद, बाजारें बंद, तेहरान की गलियों में घूमता रहा, कोई मुसाफिर नहीं, जुलूसों को देख रहा हूँ, अलमों को देख रहा हूँ, जत्थों को देख रहा हूँ। इतने में रोड पे एक जवान लड़की जा रही थी, गाड़ियों को रोक रही थी। मेरा काम था मुसाफिर किसी, मैंने उस जवान लड़की को गाड़ी में बिठाया। कहाँ जाना है? उसने कहा सामने, मुझे आप उतार दीजिए। गाड़ी चलाई, कहा था तो मैं बदकिरदार ना, तहजीब तो मेरी कोई थी नहीं, तरबियत तो कोई थी नहीं, मेरे जहन में शैतान आया, नीयत खराब हुई, मैंने गाड़ी को पलटा और अपने घर की तरफ जाना चाहा। ये जवान बच्ची परेशान हुई, कहा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने अपने इरादा बताया उसे, वो डर गई, कांपने लगी, वजूद कांपने लगा। उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती, हुसैन का मुहर्रम है, आजादारी का महीना है, लेकिन जो बेशर्म हो वो मजलिस से भी नहीं मुड़ता, वो जुलूस में भी हयाई करता है जिसके वजूद में हया ना हो। इसने कहा कैसा मुहर्रम, कौन सा मुहर्रम, मुझे जो करना है मैं करूंगा। कहता वो रोने लगी जवान बच्ची। उसने कहा मुहर्रम का हया नहीं करते, मैं सही आजादी हूं, मेरा हया कर। कहता फिर भी मैं बाज नहीं आया। उसने कहा अगर मेरे सैयद होने का हया नहीं करते, मेरी अम्मा जहरा का हया कर, मेरी दादी जहरा का हया कर। जैसे बीबी का नाम सुनना था, पता नहीं मुझे क्या हुआ, गैरत जाग उठी मेरी। मैंने कहा कहां जाना है? कहा मैं उस हुसैनिया में इमाम बारगाह मजलिस सुनने जा रहे थे, मुझे वहां उतार दे। कहता मैंने गाड़ी को पलटा, उस इमाम बारगाह पे पहुंचा, इस खातून को उतारा। जैसे उतारा तो मुझे कहने लगी कि मैं अपनी अम्मा जहरा से तेरे लिए दुआ करूंगी, तुमने मेरी मां के नाम का हया किया ना, तू चाहता तो गुनाह करता, मैं बेबस थी, लेकिन तुमने मेरी दादी जहरा का हया किया, मैं मजलिस में जाऊंगी, तेरे लिए खुसूसी दुआ करूंगी। कहते मेरी तबीयत बिगड़ चुकी थी ये मंजर देखकर, और जब उसने वास्ता दिया, मैंने अचानक देखा ये तो मेरा अपना मोहल्ला है, माँ बाप के घर जहाँ पर है। गाड़ी को रोका और मैं गया अम्मी के घर, दरवाज़ा खोला, घर में देखा कोई नहीं, क्या करता, मैंने टीवी को ऑन किया। कहते जैसे टीवी ऑन किया तो इत्तफाक से टीवी पे जन्नतुल बकी दिखाया जा रहा था, और मसाए पढ़ने वाला जनाब सैयदा के मसाए पढ़ रहा था कि मुसलमानों ने नबी की बेटी का हया नहीं किया। इतने घंटे दरबार में खड़ी रही लेकिन हक नहीं दिया, उसी नबी की बेटी के पहलू पर आग भरा दरवाजा गिराया। कहते ये सुनकर मेरा कलेजा फटने लगा, इतने बेहया थे मुसलमान। कहते मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, अचानक टीवी की तस्वीर बदली और करबला दिखाने लगे। फिर उसने कहा इसी नबी के नवासे को करबला में गर्दन के पीछे से काटा गया, नबी के नवासे की बेटियों के चेहरे पे तमाचे मारे गए, चादरों को उतारा गया। कहता इनकलाब आ चुका था मेरे बदन में, मैं इतना रोया समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं अल्लाह से माफी मांगने लगा। इतने में मेरी मां ने घर का दरवाजा खोला, अंदर आई, जैसे मैंने अपनी मां को देखा मैं दौड़ा दौड़ा मां के कदमों पर गिर गया। मैंने कहा अम्मा आज तक आप पे जो हाथ उठाया है मुझे माफ करिएगा, मुझे पता नहीं था जब मां को कोई मारता है तो बेटे पे क्या गुजरती है। हमारे उस्ताद कहते थे तसव्वुर करो किसी गली में तुम्हारी मां को कोई तमाचा मारे, तेरे ऊपर क्या गुजरेगी। کہتی ہے میری ماں نے بڑے پیار سے میرا سر اٹھایا اور مجھے کہا کہ رضا تو آج بدلا بدلا لگ رہا ہے، تو وہ نہیں ہے جسے میں نے چھوڑا تھا. تو کہتے میں نے رو کر کہا اماں حسین نے مجھے بدل دیا ہے. میں نے کہا اماں کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا مجلس سے آ رہی ہوں، گھر میں کچھ کام تھا. کہا مجھے مجلس سے امام حسین میں لے کر چلو. یہ مجلسیں وجود بدل دیتی ہیں، لمحوں میں کردار کو کردار بنا دیتی ہیں. ایک مرتبہ مجلس میں گیا، سارے محلے والے جانتے تھے، کئی سالوں سے میں نہیں آیا تھا، اس جوان کو کیا ہوا جو آج مجلس میں آیا ہے؟ کہتا ہے بہت رویا بہت رویا. میں نے کہا اگر اجازت ہو میں امام کے رونے والوں کو چائے پلاؤں، خدمت کروں. انہوں نے کہا رضا کیوں نہیں، بسم اللہ آؤ خدمت کرو، یہ تو فرش ہے ہی اسی لیے. کہتا میں نے خدمت کی، ڈیڑھ مہینہ یہ حسین کی مجلسیں سنتا رہا، گریا کرتا رہا. جو امام بارگاہ کا ٹرسٹی تھا وہ قافلے کا کام کرتا تھا. کہتا ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگا رضا فلاں مومن کو اپنے ساتھ لے جانا تھا لیکن بیمار ہو گیا ہے، اگر تو راضی ہو جائے تو فری میں ایک بندے کو میں کربلا لے جا سکتا ہوں. کہتے آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں نے کہا اتنی جلدی حسین راضی بھی ہو گئے؟ واللہ جب ان کی نگاہ پڑتی ہے نا تو صدیوں کا سفر دنوں میں گزرتا ہے، صدیوں کا سفر. کتنے بھی گناہ کیوں لیکن تو آمادہ تو ہو جا، پھر دیکھ وہ تیرے اوپر کیسی نگاہ ڈالتے ہیں. میں نے کہا اور کیا چاہیے؟ کہتا جیب سے ایک پرچہ خرچ نہیں کیا پیسہ، کربلا پہنچا، آقا حسین کی زیارت کی، حضرت عباس کے روزے کی زیارت کی. رو کر کہنے لگا مولا حسین مجھ بے حیا کو آپ نے بلایا، مولا میرا کردار تو ایسا نہیں تھا، آپ مجھے بلا رہے ہیں، اتنا کرم دو مہینوں میں اپنے حرم میں بلا لیا جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا. کہتا زیارت کر کے واپس گیا. چند مہینے گزرے، اسی قافلے سالار نے کہا رضا مسجد والے تجھ سے بڑے راضی ہیں، محلے والے تجھ سے بڑے راضی ہیں، سب تیرے کردار کی تعریف کر رہے ہیں. میں قافلہ عمرے کے لیے لے جا رہا ہوں، مدینے چلو گے، جنت البقیع چلو گے. کہتا وہیں پہ رو رو کے زمین پہ بیٹھ گیا. کہتا لگتا ہے حسین کی ماں بھی راضی ہو گئی ہے. اتنی جلدی بھلا کون، ماں بھی راضی نہیں ہوتی، باپ بھی راضی نہیں ہوتا. میں نے کہا کیوں نہیں چلوں گا، مدینے گیا، جنت البقیع گیا، بہت رویا. بی بی آپ مجھ سے راضی ہو گئے، آپ کا شکریہ. کہتے واپس آیا، اس محلے کا ایک بہت سرمایہ دار آدمی تھا، متدین، مسجد میں ڈیلی آتا تھا، مجھے دیکھتا تھا. ایک دن میرے والد کے پاس گیا، کہا کہ یہ جوان بہت نیک ہو چکا ہے، پتا نہیں کیوں اس کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے، کہ جب دیکھتا ہوں میرے وجود میں خوشی آ جاتی ہے. کہا کہ اگر زحمت نہ ہو تو میں چاہتا ہوں میری بیٹی کی شادی رضا سے ہو جائے. باپ نے کہا میرا بیٹا جانتے ہو چند مہینے ہوئے ہیں سدھر گیا ہے، ایسا نہ ہو پھر بگڑ جائے. کہا میں خود جا کے بات کرتا ہوں. رضا کے پاس آیا، کہا میں بیٹی دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا مجھے کہاں، تو نیک ہو گیا لیکن ایک وعدہ کر، آج کے بعد حسین کو چھوڑے گا نہیں، عباس کے دامن کو پھر چھوڑ کے جائے گا نہیں. کہا اللہ وہ دن میری زندگی میں نہ لائے کہ میں حسین کو چھوڑوں. کہا پھر کل آ جا میری بیٹی کا رشتہ لینے. اپنی ماں کے ساتھ، والد کے ساتھ رشتہ لینے گیا. جیسے گھر پہنچا، ایران میں رسم آئے کہ جن بچیوں کا رشتہ لینے جاتا ہے وہ چائے لے کر آتی ہیں. یہ لڑکی جیسے چائے لے کر آئی، اس کی نگاہ جیسے رضا پہ پڑی، وہیں چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر گئے. باپ پریشان، ماں پریشان، یہ پریشان، ہوا کیا لڑکی کو؟ کمرے میں لے گئے، کئی ٹائم کے بعد ہوش میں آئی، اور جیسے ہوش میں آئی روئے جا رہی تھی، روئے جا رہی تھی. ماں نے کہا بیٹی ہوا کیا ہے؟ کہا کل رات میں نے سیدہ فاطمہ کو خواب میں دیکھا، میں نے اپنی بیوی کو خواب میں دیکھا تھا، بیوی نے اسی جوان کا فوٹو دکھایا تھا اور مجھے کہا تھا اس نے میری بیٹی کا حیا کیا تھا، اس نے میرا احترام کیا تھا، اسے نہ نہ کہنا. کسی سید زادی کا بھی کوئی حیا کرے تو سیدہ دعا دیتی ہے، لیکن میں قربان سجاد کی غیرت پہ، میں قربان امام سجاد کی غیرت پہ، میں قربان عباس کی غیرت پہ. کہ راوی کہتا ہے سب سر نوک نیزہ پہ تھے، ایک سر گھوڑے کی گردن میں بندھا تھا، یا گھوڑا چلتا تھا سر گھوڑے کی ٹاپوں سے لگتا تھا. پوچھنے والے نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ عباس کا سر ہے. کہ سب سر نوک پہ ہے، یہ سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ کہ نوک پہ رکھتے ہیں لیکن جب زینب کے کھلے سر پہ نگاہ پڑتی ہے زمین پہ گرتا. اے جوان یہ عباس کی مجلس غیرت کا درس سکھاتی ہے، حیا کا درس سکھاتی ہے. لیکن اگر یہ دو چیزیں مجلس سے لے کر نہیں گئے مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فرمایا اے مسلمانوں، حیوان کو بھی کبھی منہ پہ نہ مارا کرو. لیکن انہوں نے حسین کی 4 سالہ بچی کو چہرے پہ مارا. میرا سلام سکینہ کے زخمی کانوں پہ، میرا سلام ہو زینب کے زخمی گلائیوں پہ، آج میں نہیں پڑھوں گا، یہ امام زمانہ کے سلام سنتے جاؤ روتے جاؤ. میرا سلام ہو ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدل رہا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا. فرمایا میرا سلام کربلا کے اس شہید پہ جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹا گیا. یس فرمایا میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا. اللہ جانے سکینہ نے یہ منظر کیسے دیکھا، زینب نے یہ منظر کیسے دیکھا. مجھے مقتل کی کوئی روایت نہیں ملی کہ رباب علی اصغر پہ روئی ہوں، نہ کربلا میں روئی، نہ کوفے کی بازار میں روئی، نہ شام کی بازار میں روئی. راوی کہتا ہے میں نے اس بی بی کو ایک مقام پہ روتا ہوا دیکھا. کب دیکھا؟ جب ظالم حسین کو چھڑی مار رہا تھا، رباب نے خود کو حسین کی گدی گردن پہ گرا دیا.
अरे हुसैन को छड़ी नवा
अल्लाह जान करबला की बीवी अब क्या गुजरा। बस एक रिवायत सहमत तमाम करूंगा, शब आशूर के अमाल भी करने तफसील से मसाहिब ज़ियारत आशूरा में पढ़े जाएगी। इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरे चाहने वालों, जब भी पानी पियो मेरी सकीना एक घूंट पानी के लिए मेरी बच्ची को मारा गया। जब भी पानी पियो मेरी सकीना को याद किया करो। बीबियों का काफिला गया, 40 घोड़े सवार, घोड़ों पे सवार बीबियां, ऊंटों पे सैयद सज्जाद के हाथों में रस्सियां। अरबी का लफ्ज है गुले जामे का, मौला ये गुले जामे क्या है? फरमाया मेरी गर्दन में तोग था, मुझे ऊंट पे बिठाया गया। सख्त रिवायत है, एक हाथ मेरी गर्दन के पीछे, दूसरा हाथ मेरी कमर के पीछे, जंजीर को ऊंट के नीचे से घुमाया गया। जब ये ऊंट चलता था गर्दन का तोप कभी आगे कभी पीछे। तीन दिन की प्यासी बच्चियां, लंबा सफर गर्मी का सफर, एक मकाम पे काफिला रोका, बीबियां उतारी गईं, सैयद सज्जाद बैठे सकीना गोद में बैठी है। रावी कहता है मलूम के 40 घोड़े सवार भी उतरे, मलूम ने पानी का मश्क लिया, अपने सिपाहियों को पानी पिलाने लगा। जब कोई प्यासा पानी देखता है अल्लाह जाने उस पे क्या गुजरती है। सकीना की निगाह पानी पे पड़ गई, आहिस्ता से कहा भैया सजाद अगर इजाजत दो मैं इससे पानी मांग। सकीना जाकर पानी मांग, कयामत के दिन ये न कहे बच्ची ने सवाल नहीं किया था। अब तसव्वुर करके रोना, 4 साल बच्ची कान भी जख्मी है, रुखसार भी जख्मी है, नन्ने नन्ने कदम उठाए शिमर के करीब आई, कहने लगी मुझे बड़ी प्यास लगी है, ओ थोड़ा पानी दे दे। रिवायत के जुमले मनू ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर कहता सकीना पानी नहीं दूंगा, हुसैन की बच्ची थी खामोशी से बैठ जाती, लेकिन रावी कहता मनू ने कोई जवाब नहीं दिया। यहां एक सिपाही को पिलाया, दूसरे सिपाही को पिलाया, 40 सिपाहियों ने पानी पी लिया। सकीना ये समझती रही शायद इसके बाद मुझे देगा, शायद इसके बाद मुझे देगा। लेकिन मलू ने बच्ची को पानी नहीं दिया। बच्ची चल चल के थक गई, जमीन पे बैठी, कहने लगी मलू अब तेरे सिपाहियों ने पानी पी लिया, अब मुझे एक घूंट पानी का दे दे। रिवायत के जुमले बड़े सख्त हैं, अब मलू ने अपने घोड़ों को पानी पिलाना शुरू किया। हुसैन की बच्ची प्यासी थी,
لیکن ملوں کے گھوڑے پانی پیتے رہے. اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں, جب گھوڑوں کو بھی پانی پلا لیا, اب یہ ملوں سکینہ کے قریب آیا, بچی نے سمجھا شاید اب مجھے پانی دے گا. بچی نے چلو بنایا, تھوڑا پانی میرے ہاتھ میں دے دے, سنیں گے ملوں نے کیا کیا, امام زمانہ مجھے معاف کریے گا, او سید مجھے معاف کریے گا, آج نہ پڑھو تو کب پڑھوں گا. تو جیسے بچی نے ہاتھوں کو آگے بڑھایا, ملعون نے سارا پانی زمین پہ پھینکا, سکیرہ نے خود کو زمین پہ گرایا. او میرے غریب بابا, او میرے تیر دن کے پیاسے بابا, او میرے غریب بابا. ماتم حسین